الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے ایک پڑوسی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا کہ حضور آپ جانتے ہیں میں بہت گناہگار شخص تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک بار میں ایک مذہبی اجتماع میں شریک ہو گیا تھا، وہاں ایک محدث صاحب بیان کر رہے تھے، دوران بیان انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی جوش و خروش کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالی جنت واجب کر دیتا ہے. یہ سن کر مجھے جوش آ گیا اور میں زور زور سے درود و سلام پڑھنے لگا. میرا جوش و خروش دیکھ کر سارے اجتماع میں ایک عجیب جوش کی لہر پیدا ہوئی اور صدا درود و سلام کی صداؤں سے گونج گونج اٹھی. یہ تو مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس دن جو میں نے جوش و خروش کے ساتھ درود و سلام پڑھا تھا اس کی برکت سے میری بھی اور اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود تھے اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی. حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی قدم اللہ تعالی وجهه الکریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عمدگی اور خوبی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ تعالی کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ تعالی کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا میرے آقا نے حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت قربان اے شمعِ رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شوہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبھی بھائیو، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اس کے قہر و غضب اور اس کی بے نیازی کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں بظاہر چھوٹی سی نیکی پر مغفرت فرما دیتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات چھوٹے سے گناہ پر گرفت بھی فرما دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو دفن کر دیا گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے تو سزا ملی، تم تو نیک پرہیزگار نمازی اور متقی آدمی سے تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ میں چلایا کہ میں تو نمازی پرہیزگار آدمی تھا، مجھے مت مارو، کہا اچھا 50 ماریں گے۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے، میں تو بہت نیک آدمی تھا۔ تو پھر فرشتوں نے پکڑ کر ایک زوردار آگ کا کوڑا مجھے رسید کیا جس سے میری ساری قبر آگ سے بھر گئی۔ ارے بھائی، کس جرم کی پاداش میں آپ کو آگ کا کوڑا مارا گیا؟ فرشتوں نے بتایا کہ ایک بار تو نے ایک نماز بے وضو پڑھ لی تھی اور ایک مرتبہ ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی، باوجود قدرت رکھنے کے تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ تعالی کی بے نیازی سے لرزنا چاہیے۔ سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تندور کو دیکھتے تو جہنم کی آگ یاد آ جاتی، دوپہر کو چلچلاتی دھوپ دیکھ کر قیامت کی گرمی سے بے قرار ہو جاتے، اور خوف خدا جب طاری ہوتا اس قدر کانپتے تھے لوگ بعضوں کا جن کو باندھ دیتے تھے کہ اگر ان کو نہ باندھا جاتا تو ان کے جوڑ اکھڑ جائیں۔ سبھی بھائیو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانی کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایک انزول ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ سبھی بھائیو، یقیناً دنیا آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز نیچے نیچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار نامدار شاہنشاہ علی وقار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے بسوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ لیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دب آئے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. اے میرے سامی بھائیوں, آپ نے ابھی سنا کہ جس نے ایک بھی نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. جہنم اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے. اس کا عذاب سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوف خدا کی وجہ سے بے قرار ہو جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ پہلے کبھی حاضر نہیں ہوتے تھے. آپ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا, جبریل کیا بات ہے, تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا, آقا اللہ تعالی نے جہنم کو مزید بھڑکانے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے. ارشاد فرمایا, جبریل مجھے جہنم کی حقیقت بتاؤ. جبریل امین نے عرض کیا, آقا اللہ تعالی نے جہنم کو 1000 سال دہکایا تو وہ سفید ہو گئی, پھر مزید 1000 سال اس کو دہکایا گیا, سرخ ہو گئی, مزید 1000 سال اسے بھڑکانے کا حکم ملا, یہاں تک کہ وہ تاریک ہو گئی. اب جہنم کی آگ تاریک ہے, سیاہ ہے, بالکل اندھیرا ہے, اس میں کوئی روشن چنگاری نہیں, اس کا بھڑکنا کبھی ختم ہوتا نہیں. اس رب ذل جلال کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, اگر جہنم کو سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے. یا رسول اللہ, خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا, اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدصورتی دیکھ کر اور اس کی بدبو سن کر مر جائیں. اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اس خدا وحدہ لا شریک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے اور وہ حلقہ سب سے نچلی زمین پر جا ٹھہرے. حضور سراپا روح فیض کنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا, اے جبریل بس کرو, مجھے اتنا ہی کافی ہے, میرے جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو, کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے. جب میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو وہ رو رہے تھے. ارشاد فرمایا, جبریل تم روتے ہو, حالانکہ تمہارا تو اللہ تعالی کے یہاں ایک خاص مقام ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں کیسے نہ روؤں, حالانکہ مجھے تو زیادہ رونا چاہیے, مجھے کیا معلوم کہ علم الہی میں اس حال سے دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں, میں نہیں جانتا کہ مجھے بھی کوئی آزمائش میں ڈال دیا جائے جیسا کہ ابلیس کو آزمائش میں ڈال کر ذلیل و رسوا کر دیا گیا. چنانچہ یہ سن کر نبیوں کے سردار, ہم غریبوں کے غم گسار, امت کے غم خار, جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشک بار ہو گئے. فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین بھی رونے لگے. اب یہ دونوں مقدس ہستیاں برابر روئے جا رہی ہیں, یہاں تک کہ ندا آئی, اے محبوب اور اے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں امن بخشا ہے کہ تم اس کی نافرمانی نہیں کرو گے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہی پرواز کر گئے اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے ایسے لوگوں کے پاس گزرے جو ہنس بول رہے تھے. ارشاد فرمایا, تم ہنس رہے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے, اگر تم وہ جان لیتے جو میں جان چکا ہوں, تم کم ہنستے اور زیادہ روتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خود پر ریاضت و محنت مسلط کر سکو. تو آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس نہ کرو، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اعمال درست کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ واقعی مالک جنت ہیں بعطائے رب العزت، اس کے باوجود جہنم کا تذکرہ سن کر روتے ہیں۔ اور اے اسلامی بھائیوں، اگر ہم ایک دن نہیں اپنی زندگی کے ایک گھنٹے کا معاتبہ کریں، تو اس ایک گھنٹے میں نہ جانے جہنم میں کتنے جانے والے کام کر لیتے ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو ابھارنے والے کتنے کام کر لیتے ہیں۔ لہذا ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں واقعی ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ سے لائی جائے گی، تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اے اسلامی بھائیو، جہنم سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ سرکشی کا عالم رہا، معصیت کا عالم رہا، گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا معصیت کے سبب، اگر ایمان تباہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ایک انسلیمہ، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی، وہ آثار الحیات الدنیا فإن الجحیم یلجا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں، اے صرف اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں، نماز کے فرائض سے غفلت کرنے والوں، روزے کے احکام سے غافل رہنے والوں، زکات کے احکام سے غافل ہو رہنے والوں، سنتوں کے علم سے غافل رہنے والوں، قرآن پڑھنا نہ جاننے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو بہتر سمجھا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے اعمال پر غور کیجئے، دنیا کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے ہم نے وقت کیے ہیں، اپنی آخرت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دیتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں۔ ابھی کھل کر سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے۔ وہ مردود دنیا جو سراسر بے وفا ہے، جس کو بالکل قرار نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منہ پھیر لیتی ہے۔ ہاں ہاں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ ایک انجلی ایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے آپ نے دیکھا دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا۔ کھیل کود کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی فوراً گزر جاتی ہے، سکھ دکھ میں کٹ جاتی ہے، یکایک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قبر کے گہرے انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی نافرمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور عذاب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مرغے کہتے ہیں کہ اے نادان، تو یوں ہی چلا آیا، ہم تجھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے، تو ہماری موت سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن تو نے ہمارے حال سے عبرت حاصل نہیں کی۔ زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگتی ہے، اے ظاہری دنیا کے متوالے، آخر تجھے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی؟ تو بغیر نیکیوں کے یہاں قبر میں کیوں چلا آیا؟ جو دنیا میں بے خبر زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے غور کا مقام ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔
چنانچہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ترجمہ ایک انزل ایمان، اور وہ جو اپنے رب سے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے
الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
ترجمہ ایک انزل ایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے بعد ہے، جن کے نیچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے، تو رب سے ڈرے اس کے لیے یہ انعامات ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی؟ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر قضا ہوتا؟ اللہ سے ڈرنے والے کی زبان پر جالی آ سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، غیبت و چغلی کا مرتکب ہو سکتا ہے، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے. جی ہاں، غصہ نہ فرمائے، اللہ کے محبوب دانا غلوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے پس کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. کوئی کہا کہ قریبی گاؤں میں ایک کلین شے نوجوان کی لاوارث لاش ملی، لوگوں نے مل جل کر دفنا دیا. اتنے میں عزیز و رشتے دار آ پہنچے اور کہا ہم اپنے اس عزیز کو اپنے گاؤں میں دفنائیں گے. قبر دوبارہ کھودی گئی، جو ہی سل ہٹائی گئی لوگ چونک کر چیخ مار کے ہٹ گئے کہ ابھی جس نوجوان کو کلین شے دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں نے داڑھی بنا لی ہے. جو تو دفن کر کے پھر بھگتے، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو زبان سے جھوٹ کیسے نکلتا؟ سنو سنو، بخاری شریف کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا لٹا کر ایک تنتری ان کے منہ میں ڈالے گا اور ایک جلفڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اور چیرا سر کے پچھلے حصے تک چلا جائے گا. پھر اسی طرح دوسرے جلفڑے دوسرے گال میں وہ تنتری گھونپ دے گا، پھر اس کے مطلب گال کو پھاڑ دے گا، یہاں تک کہ اس کا شگاف اس کا چیرا پچھلے حصے کی طرف سر کے چلا جائے گا اور دوسرا حصہ زخم جو ہے وہ درست ہو جائے گا، پھر اسی طرف آئے گا. اس طرح برابر چیل پھاڑ ہوتی رہے گی اور یہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہوگا. اے فلم میں دیکھنے والوں، گانے بازے سننے والوں، اے بدنگاہی کرنے والوں کان کھول کر سن لو. جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا، بدنگاہی کرنے والوں کان کھول کر سن لو. غیر عورتوں کو دیکھنے والوں، امرد اور بیرش لڑکوں کو بری نیت سے نسبت کے ساتھ دیکھنے والوں غور سے سن لو. حدیث پاک میں فرمایا جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کیا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا. اے شرابیں پینے والوں، ہیروئن پینے والوں، چرس پینے والوں، منشیات کے اڈے چلانے والوں تم بھی سن لو، شرابی کو اور زانی کو جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے. جب وہ جہنم کی طرف ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں دنیا میں گنتی کے برابر ان سے ان کو مار لگائیں گے. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکے لیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانس ان کے سر پہ نہ رسے. 40 سال تک یہ عذاب ہوتا رہے گا لیکن ہنوز وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے. پھر آج کی لپٹ انہیں سر کے بل کھائے گی اور اس وقت فرشتے زور سے چوٹے ماریں گے جس سے وہ اچھل کر جہنم کی آگ کے گرے میں گر پڑے گا. جب بھی اس کے جسم کی کھال چل جائے گی اسے دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا. اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی، وہ چلائے گا ہائے پیاس الاکش الاکش، تو اسے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ پیش کیا جائے گا. جب اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا. جب یہ مائع حریم یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا, اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پچھلے راستے سے بہا دے گا. پھر وہ آنتیں لوٹا دی جائیں گی اور اس طرح اس کو پھر عذاب کا سلسلہ رہے گا. تو اے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کے پیروں کے رب سے ڈرو, بے پردگی سے بھی ڈرو. اے بھائیو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی زیورات پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اگر شوہر اس پہ رضامند ہے تو بیوی کے ایک قدم کے بدلے شوہر کے لیے جہنم میں ایک ایک گھر تیار کیا جاتا ہے. آج کی رات سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, دماغ اس کا کھول رہا ہے. عرض کیا گیا کہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی, ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا جسم آج کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے. عرض کیا گیا کہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی, یہ غیر مردوں کو دکھاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندے ہیں, سانپ اور بچھو مسلط ہیں. عرض کیا گیا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے دے گھر سے باہر نکلتی تھی, حیض و نفاس کے غسل نہیں اتارتی تھی. یاد رکھیے, نیل پولش کی تیرے ناخنوں پر جم جاتی ہے, وضو بھی نہیں ہوتا, غسل بھی نہیں اترتا. بھائیو, اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرو اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کہ زندگی بے حد مختصر ہے. یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری میں مشغول رہے. کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا, اپنی کرنی کا عمل بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے, اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ, میں تنہائی کا ہوں, میں اجنبیت کا گھر ہوں, میں گھبراہٹ کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنگی کا گھر ہوں, مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے. مزید حدیث میں ہے, قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ. قبر سے جو خلاصی ہوگی قیامت کا 50,000 سال ایک دن ہوگا, سورج آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی زمین انگارے کی طرح دہک رہی ہوگی, ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا ہونا پڑے گا, نفسی نفسی کا آنند ہوگا, کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ سکے. تاجر مدینہ, راحت کندو سینا, فیض گنجینہ, صاحب معطر پسینہ, باعث نزول سکینہ, سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے چارچوال نہ کر لیا جائے. عمر کس کام میں صرف کی, جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو اے میرے کمزور بھائیو, جلدی جلدی توبہ کر لو, جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو. نمازوں روزوں کا اگر پچھلے رہ گئے حساب لگا لو اور ان کو بھی جلدی جلدی قضا عمری کی نیت سے ادا کر لو, توبہ بھی کر لو اور آج سے عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ذرا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان بھوکلا جائے, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, شیطان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا, دل میں ویرانے نہیں دیکھیں گے, تانے بازے نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹی سے نہیں لٹائیں گے, شلوار کے پائنچے بھی مردوں کے لیے رکھنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شخص تکبر کے ساتھ ٹیبل گھسیٹ رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا, قیامت تک دھستا رہے گا. تو اسلامی بھائی نیت کرے کہ آج کے بعد ہمارے پائنچے تخنوں سے اوپر رہیں گے. اسلامی بہنیں جو ہے وہ تخنوں سے نیچے رکھیں گی اور ان کو تو باہر نکلتے وقت جب شرعی ضرورت کے پیش نظر نکلے تو جرابیں بھی پہن لیں, اوپر سے برقع مدنی برقع اور خیمہ نما برقع, اٹریکٹو برقعے یا کچھ نما چادریں سفید یا رنگین یا فلاور چادریں. امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان کا منع فرمایا کہ اس سے پردہ نہیں ہوتا, اس سے چاوت کو مزید تاریخ ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زیادہ موٹے بچے کا خیمہ نما برقع کیمیا سعادت میں لکھا, اس کو میں مدنی برقع کہتا ہوں. تو کاش ہماری بہو بیٹیاں صحیح معنوں میں پردہ کر لیں اور مدنی برقع اوڑھ لیں. یاد رکھیے کہ چچی تائی اور مومانی کا پردہ ہے, چچا داد مامو داد خالہ داد اور پھوپھی داد کا پردہ ہے, سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے, دیور اور چیک اور بھابھی کا بھی پردہ ہے, جی ہاں پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. تو یہ ساری سنتیں اور یہ احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نوافل، ہزار مریضوں کی عیادت اور ہزار جنازوں میں شرکت سے افضل ہے۔ تو یہ تمام اجتماع میں جا جا کر آپ بھٹا کریں۔ سب سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے یہاں سے ہفتہ وار اجتماع میں کم از کم گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ جمعرات کی پکی نیت کر لیں کہ آپ مسلسل گیارہ جمعرات اپنے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور حاضری دیں گے۔ اس نیت سے جوڑتا